حسين، ثبت قلبي على حب حسين، ثبت قلبي على حب حسين. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على حب حسين، ثبت قلبي على حب حسين، ثبت قلبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهلا، الصلاة والسلام على سيد المرسلين القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين
بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم واعتبروا يا اولي الالباب. صلى الله عليه محمد وعلى اله. گزارش ہوگی آواز کو ہی بڑھا دیں، بار دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور جو مقصد زندگی لے کر، مقصد حیات لے کر اس فرش عزا پہ جمع ہوئے، خدا ہمیں ان مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیں. زندگی اگر با مقصد ہو تو زندگی انسانی زندگی ہے، اور زندگی اگر بے مقصد ہو تو زندگی حیوانی زندگی ہے. مولا حسین ہمیں اپنے گھروں سے اٹھا کے فرش عزا پہ بٹھا کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم کسی مقصد کے لیے آئے ہو. دنیا کی کوئی قوم نہیں جو اتنے لیکچر سنتی ہو جتنی شیعہ قوم سنتی ہے. یعنی شاید کسی اسٹوڈنٹ نے بیچلر کیا ہو، ماسٹر کیا ہو، پی ایچ ڈی کیا ہو، اس نے بھی زندگی میں اتنے لیکچر نہیں سنے ہوں گے جتنا ایک عام شیعہ بچہ سن لیتا ہے. تو تصور کریں جو پی ایچ ڈی کرتا ہے وہ کتنا خرچہ کرتا ہے تب جا کے اسے پی ایچ ڈی کی ڈگری ملتی ہے، اور حسین تجھے فری میں اتنے لیکچر سنا دیتے ہیں. کہتے ہیں دو مکتب ہیں، ایک مکتب ہے مال و منال کا مکتب جسے آج ہم کیپٹلزم کہتے ہیں، کہ مشہور چیز ہے نا کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز فری کی نہیں ہے. یہ جوان جو اپنی موبائل میں اپلیکیشن ڈاؤن لوڈس کرتے ہیں کہتے ہیں مولانا فری اپلیکیشن، میں نے کہا کوئی چیز فری نہیں ہے. بیچ میں جو ایڈ آتے ہیں وہ کمرشل ایڈ ہوتے ہیں، ان سے وہ کیا بناتے ہیں؟ پیسہ بناتے ہیں. اگر کائنات میں کہیں پہ کوئی چیز فری میں دی جا رہی ہے وہ یا حسین کی مجلس ہے یا اربعین امام حسین ہے. کہ اس قدر چیزیں فری میں ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس بیچ میں کوئی چیز بیچ بھی رہا ہے تو ہمیں دیکھ کے برا لگتا ہے کہ جب کھانا فری میں، شربت فری میں، یہ چپلیں پیسوں میں کیوں بیچ رہا ہے؟ دنیا کا واحد راستہ جہاں پہ ہر شے کیا ہے فری میں دی جا رہی ہے، اور فری میں کسے دی جا رہی ہے؟ جس کے دل میں حسین کی محبت پائی جاتی ہے. تو تصور کرو اس محبت کے لیے دنیا والے اتنا کچھ دے رہے ہیں تو جنت میں خدا بندے کو کیا کیا عطا کرے گا. آج ہماری طاقت محبت امام حسین ہے، آج شیعت کا عروج محبت امام حسین ہے، آج نسلوں کے وجود میں انسجام کس کی وجہ سے ہے؟ محبت امام حسین کی وجہ سے. اور تبھی رسول نے فرمایا کہ حل الدین الا الحب والبغض، فرمایا دین ان دو چیزوں سے خالی نہیں ہے، دین میں یا محبت ہے، دین میں یا بغض ہے. محبت خدا کی، بغض شیطان کا. محبت جنت کی، نفرت جہنم کی. کیونکہ اگر محبت اللہ کی ڈالو گے یہ پوری زندگی کس کے پیچھے لگے گا؟ اپنے محبوب کے پیچھے لگے گا. اگر نفرت شیطان کی ڈالو گے یہ کبھی بھی شیطان کے پیچھے نہیں لگے گا. اگر محبت حسین کی ہے تو یہ ہمیشہ کس کے پیچھے چلے گا؟ حسین کے. آئے بشیر الحکیم، بشیر نجفی صاحب پاکستانی مرجع تقلید ہیں، فرماتے ہیں میں نے قرآن کی دو آیتیں پڑھیں. ایک آیت میں ہے جب اللہ حکم دے گا کہ گنہگاروں کو جہنم لے جاؤ، تو کہتے ہیں کہ ان کے ماتھے کے بالوں سے پکڑ کے انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، یہ جانا پسند نہیں کریں گے، لیکن گھسیٹ گھسیٹ کے انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. آغائے بشیر کہتے ہیں یہ آیت سمجھ میں آئی، کیونکہ جہنم کسی کو اچھی نہیں لگتی، اور ملائک لے جانا چاہیں گے یہ پسند نہیں کرے گا کسی زبردستی جہنم. جیسے عام سا بندہ جیل سے بھاگتا ہے، جیل کسی کو اچھا نہیں لگتا. ہر بندہ گھر میں رہنا چاہتا ہے کیونکہ گھر میں سکون ہے، وہاں بے سکونی ہے. گھر میں راحت ہے، وہاں اذیت ہے. تو بس سمجھ آتی ہے کہ اگر ان کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں یہ پسند نہیں کریں گے جہنم میں جانے. لیکن کب اسی کے بعد پھر اگلی آیت ہے کہ اللہ ملائکوں کو کہے گا جنت والوں کو جنت میں لے جاؤ. کہا یہ جنت میں نہیں جائیں گے. اب کوئی جہنم نہیں جا رہا تو سمجھ آ رہی ہے، لیکن جنت تو مقام لذت ہے، جنت تو مقام راحت ہے. جب ان کو بولا جائے گا جنت لے جاؤ، کہ نہیں، گویا ان پہ پریشر ڈالا جائے گا جنت جاؤ، لیکن یہ جنت نہیں جائیں گے. آغائے بشیر کہتے ہیں یہ آیت میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. جہنمی جہنم نہیں جا رہا تو سمجھ آ رہی ہے، جنتی جنت کیوں نہیں جا رہا؟ کہ لمبے عرصے تک میں سوچتا رہا یہ کیوں نہیں جا رہا، یہ کیوں نہیں جا رہا. تو کہتے ہیں کامل الزیارات میں جب ایک روایت پڑھی کہ قیامت کے دن جب حکم صادر ہوگا کہ جہنم والے جہنم کی طرف، جنت والے جنت کی طرف،
کا جنتی جب جنت کی طرف جانا چاہیں گے اسی وقت قیامت کے دن حسین ابن علی کا آنا ہوگا. کہتے ان کی نگاہ امام حسین پہ پڑے گی. اب ملائک کہیں گے جنت چلو, کہیں گے حسین کو چھوڑ کے ہم جنت میں کیسے جائیں. ہر لذت کو چھوڑ دیں گے. جنت کا مطلب باغ ہے, بستان ہے, حور ہے, غلمہ ہے, نہریں ہیں. کہیں گے یہ لذتیں ہمارے لیے معنی نہیں رکھتی. ہم کس کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ مولا حسین کے ساتھ. جب تک مولا یہاں ہیں مولا کے ساتھ ہیں. جب مولا جنت میں جائیں گے تو ہم بھی مولا کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے. میں نے مثال کے لیے کسی جوان کو کہا, میں نے کہا جوان یہ بتا, ایک طرف باغ ہو, باغات ہوں, حوریں ہوں, غلمہ ہوں, نہریں ہوں, دودھ کی نہریں ہوں, شہد کی نہریں ہوں, وہاں جانا پسند کرو گے یا ایک چھوٹا سا خیمہ ہو جس کے اندر حسین ہو؟ میں نے کہا کہاں بیٹھنا پسند کرو گے؟ کہنے لگا مولانا اس خیمے میں جاؤں گا جہاں حسین ہے. اگر جامع عمل میں اس چیز کو دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں آؤ. یہاں تیر بھی ہیں, یہاں پتھر بھی ہیں, یہاں مارا بھی جائے گا, لیکن اگر یزید کی طرف جاتے ہیں تو وہاں آسائشیں بھی ہیں, وہاں حکومت بھی ملے گی, وہاں زیر و زیور بھی ملے گا. لیکن سب کو ٹھکرایا اور حر کس کی طرف جا رہا ہے؟ حسین کی طرف جا رہا ہے. شمر کو کیا پتا کہ زیارت حسین کی لذت کیا ہوتی ہے؟ یہ تو کوئی حر سے پیچھے پوچھے. اب کسی نے کہا مولانا یہ تو تاریخ کی باتیں ہیں, اس محبت کا نظارہ ذرا مجھے آج بھی دکھائیے. میں نے کہا آ جاؤ اربعین حسین میں. 50 ڈگری کی گرمی ہے, پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں, اتنی گرمی میں یہ پیدل چل رہا ہے. اور میں نے کہا صرف چل نہیں رہا, اس طرف بھی نعمت ہے, اس طرف بھی نعمت ہے, کہیں کھانے کی نعمت ہے, کہیں پاؤں دبانے والوں کی نعمت ہے, کہیں شربت پلانے والوں کی نعمت ہے, کہیں موقبوں میں ایسی لگا ہے سونے کی نعمت ہے. کسی نے کہا جناب اب تھوڑی دیر آرام کر لیا ہے, 2 راتیں اور رک جائیے, آپ تھکے ہوئے ہیں. کہتا نہیں میں نے حسین کی طرف جانا ہے, پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں, ذرا رک جائیے. کہتا نہیں میں نے حسین کی طرف جانا ہے. یہ کیسی محبت ہے جو ہر اذیت کو برداشت کر رہی ہے, اور یہ کیسا سکون ہے جو ہر زحمت کو برداشت کر رہا ہے. کہ ہر لذت سے بالا تر زیارت قبر حسین کی لذت. ایسے تو نہیں کہا کہ کربلا مومن کی جنت ہے. میں نے کہا مومن جب کہتے ہو نا جنت ہے تو جنت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ جنت وہ جہاں حور, جنت وہ جہاں باغ, جنت وہ جہاں ٹھنڈا پانی, جنت وہ جہاں بستان. میں نے کہا کربلا میں ایسا کیا ہے؟ کربلا میں کون سے باغات ہیں؟ کربلا میں کون سی دودھ کی نہریں ہیں؟ وہاں جاتے جاتے پاؤں میں چھالے پڑ جائیں, شدت کی گرمی بدن میں تھکن آ جائے, پریشان حال ہو کے بندہ کربلا پہنچے, پھر کیوں بولتا ہے کہ کربلا مومن کی جنت ہے؟ تو پتا چلا جنت باغ کا نام نہیں ہے, جنت نعمت ہائے شہوانی کا نام نہیں ہے. کہ مولانا ساری چیزیں اپنی جگہ, لیکن جب حسین کے روزے کو دیکھا ساری تھکن دور ہو گئی, ساری پریشانیاں دور ہو گئی. کہ 5 منٹ اس کے حرم میں بیٹھنے کی جو لذت ہے, کہ دنیا کی پریشانیاں گویا چلی گئیں, تو پتا چلا جنت باغ و باغات کا نام نہیں ہے, جنت حور و غلمہ کا نام نہیں ہے, جنت سکون کا نام ہے. ہر وہ جگہ جہاں بندے کو سکون ملے وہ بندے کی جنت کہلاتی ہے. کئی ایسے امیر ملیں گے جن کے پاس گھر بھی ہیں, دولت بھی ہے, مال بھی ہے, بیوی بھی ہے, بچے بھی ہیں, پر بندے میں سکون نہیں. میں نے کہا دنیا کی کوئی دکان مجھے بتا دو جہاں بندہ کہے پیسہ دوں پر سکون لوں. دنیا کی کوئی دکان نہیں ہے جو سکون بیچے. یہ صرف حسین کا گھر ہے, یہ حسین کا ذکر ہے. علاوہ ذکر اللہ تطمئن القلوب, یہ ذکر حسین ہے, یہ ذکر خدا ہے جو بندے کو کیا دیتا ہے؟ سکون دیتا ہے. تو آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن سکون ہو تو سمجھو دنیا کی سب سے بڑی نعمت آپ کو مل چکی ہے. تو جنت کا مطلب سکون ہے. اب سوال ہے کہ سکون کہاں سے ملتا ہے؟ یہ اہم بات جو نسلوں کو اور جوانوں کو اور ماؤں بہنوں کو سمجھنی چاہیے, سکون کہاں سے ملتا ہے؟ اگر آپ کہیں گے کہ مولانا ذریعہ حسین میں سکون ہے یا گنبد امام حسین میں سکون ہے یا سرزمین کربلا میں سکون ہے, تو سوال ہے یہ سکون مجھے مل رہا ہے, ایک وہابی کو کیوں نہیں مل رہا؟ ایک بندہ نام علی سنے تو خوش ہو, دوسرا بندہ سنے تو چہرہ بگڑ جائے. ایک ہی چیز ہے, ریئیکشن دو. اگر قبر امام حسین میں, روزے امام حسین میں سکون ہے, تو اس ناصبی کو سکون کیوں نہیں مل رہا؟ یہ تو جب روزے دیکھتے ہیں, جلوس دیکھتے ہیں, ماتم دیکھتے ہیں, تو ان کی شکلیں بگڑ جاتی ہیں. ان کے بس میں ہو تو سارے روزے گرا دیں, ان کے بس میں ہو تو ساری قبریں ڈھا دیں, کہ جس طرح جو حال انہوں نے امام موسیٰ کاظم کے حرم کا کیا, یا حرم عسکریین کا کیا, یا چاہ رہے تھے جناب زینب کے روزے کو گرانے کا. ایک بندہ ترس رائے میں جاؤں شام اور سیدہ کے روزے کی زیارت ہو جائے, ایک بندہ پائی پائی جمع کر کے کربلا جاتا ہے کہ مجھے حسین کی بس زیارت نصیب ہو جائے, ایک جھلک نظر آ جائے, اور دوسرا کیا کر رہا ہے, روزے کو گرا رہا ہے. تو کوشچن تو اپنی جگہ ہے, مجھے سکون مل رہا ہے, اسے کیوں نہیں مل رہا؟ مجھے ذریعہ حسین سکون دے رہی ہے, اسے کیوں نہیں دے رہی؟ میں مجلس حسین میں آتا ہوں, سکون لیتا ہوں, وہ کیوں نہیں لے رہا؟ تو پتا چلا سکون روزے حسین میں نہیں, سکون ذریعہ حسین میں نہیں. اگر اس ذریعہ میں سکون ہوتا تو سب کو ملتا, مجھے مل رہا ہے, اگلے کو نہیں مل رہا. کہ اصل سکون اس محبت میں ہے جو تیرے دل کے اندر ہے. سکون محبت دلاتی ہے. آپ کے دل میں محبت حسین ہے تو جب حسین کی ذریعے کو دیکھو گے تو سکون ملے گا. آپ کے دل میں عشق علی ابن ابی طالب ہے, اب کوئی بھی چیز جس کی نسبت علی سے ہو اسے دیکھو گے تو کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. جس طرح ماں جب بیٹے کو دیکھتی ہے تو سکون ملتا ہے, باپ جب اولاد کو دیکھتا ہے تو سکون ملتا ہے. خدا نے کہا نا کہ ہم نے میاں بیوی کے رشتے میں کیا رکھا؟ سکون رکھا. اب کئی ایسے میاں بیوی ہیں, سکون تو کیا, ایک دوسرے کو دیکھے تو بے سکون ہو جائے. تو سکون کب آتا ہے ان رشتوں میں؟ جب محبت ہوتی ہے. سکون اللہ دیتا ہے کس میں؟ محبت میں. تبھی یہ سبجیکٹ اتنا سینسیٹیو سبجیکٹ ہے کہ بار بار اہل بیت سمجھانا چاہتے تھے اور خدا سمجھانا چاہتا تھا کہ مسلمانوں پہ آل رسول کی محبت کو واجب کیا, کیونکہ اگر صحیح محبت دل میں ہوگی تو سکون بھی صحیح ملے گا. اب خدا نہ خواستہ کسی کے دل میں مال کی محبت آ گئی, اب مومن کو زری کو دیکھ کے سکون ملے گا, ایسے پیسوں کو دیکھ کے سکون ملے گا. ایک کے دل میں خدا کی محبت, وہ کعبے کو دیکھے گا, سکون ملے گا. اور خدا نہ خواستہ کسی جوان کے دل میں گناہ کی محبت بڑھ گئی, وہ کسی گندی جگہ پہ جائے گا تو اسے سکون ملے گا. تو سکون ایک منافق بھی لیتا ہے غلط جگہ پہ جا کے, اور سکون ایک مومن بھی لیتا ہے صحیح جگہ پہ جا کے. آپ کو مجلس حسین میں آ کے سکون مل رہا ہے, کسی کو شاید غلط محفل میں جا کے سکون ملے. مسئلہ سکون کا نہیں ہے, مسئلہ اس غلط محبت کا ہے. محبت اگر غلط بندے سے ہو تو اس سے سکون ملنے لگتا ہے. کہ ابن سعد کہتا ہے حسین میں جانتا ہوں کہ اگر تیری طرف آؤں گا تو مجھے جنت ملے گی, لیکن کیا کروں کہ میرے دل میں رائے کی حکومت کی محبت ہے اور مجھے رائے کی حکومت میں سکون زیادہ مل رہا ہے, لیکن حر کو لشکر حسین میں سکون مل رہا ہے. تبھی فرمایا دل کے قبلے کی محبت کو صحیح کرو. اگر اولادوں کی محبت غلط چیز سے ہو گئی تو انہیں سکون پھر ماں باپ کے ساتھ نہیں ملے گا, انہیں سکون پھر مجلس حسین میں نہیں ملے گا, اسے غلط جگہ پہ سکون ملے گا. اگر محبت حب ریاست کی آ گئی, اگر محبت مال کی آ گئی, اگر محبت گناہ کی آ گئی, تو سکون اسے ان محفلوں میں ملے گا. تبھی فرمایا مسئلہ مسئلہ محبت ہے. اب سوال یہ ہے کہ مولا محبت کس طرح بدلوں, کیا یہ چیز میرے بس میں ہے؟ فرمایا ہاں, وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, ہم نے تجھے صاحب عقل بنایا. مکتب یہ بتاتا ہے, اسلام محبت سے منع نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے اس سے محبت کرو جسے بقا ہو. عقل کے حساب سے چلو, اس سے محبت نہ کرو جسے فنا ہو. چھوٹی سی مثال دوں, آپ نے اپنے بچے کو سیب دیا یا آم دیا یا کھلونا دیا یا بائسیکل دی یا جوان کو گاڑی خرید کے دی یا بیوی کو کوئی لباس خرید کے دیا. اب دو راستے ہیں, یا تو میں سیب سے محبت کروں یا اس سیب کو استعمال کروں. اگر محبت کروں گا تو کھا نہیں سکوں گا, اور سوال ہے اگر محبت کروں بھی تو یہ سیب کب تک رہے گا. یہ مٹیریل ورلڈ ہے, یہاں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ رہے. کہ میرے لال یہ سیب بڑا خوبصورت ہے, یہ پھول بڑا خوبصورت ہے. اب سوال ہے اگر پھول کے عاشق بنو گے تو پھول نے تو ایک دن مرجھا جانا ہے, اور جیسے جیسے یہ مرجھائے گا کیونکہ اس سے محبت ہوئی, تیرے دل میں کیا آئے گا؟ غم آتا جائے گا. اگر سیب کے عاشق بنے, سیب کو ایک نہ ایک دن کیڑا لگ جانا ہے, تو تیرے دل میں کیا آئے گا؟ غم آ جائے گا. تو دنیا کا پیغام یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیشہ کے لیے باقی رہے. ہر شے کی ایکسپائری ڈیٹ ہے. سیب چار دن میں خراب ہوتا ہے, آم پانچ دن میں خراب ہو جاتا ہے, بلڈنگیں 100 سالوں میں خراب ہو جاتی ہیں, درخت کئی 100 سال میں خراب ہو جاتے ہیں. تو جب ہر شے کی ایکسپائری ڈیٹ ہے تو اگر اس کے عاشق بنے تو تمہارے عشق کی قیمت کیا بنی؟ ایکسپائری ڈیٹ. تو وہ عشق بھی کیا بنا؟ ایکسپائر بنا. تو کربلا یہ پیغام دیتا ہے کہ فنا کے عاشق نہ بنو, بقا کے عاشق بنو. اگر کوئی کسی چہرے کا عاشق بنے, کس وجہ سے؟ حسن کی وجہ سے. تو فرمایا کائنات کا ایک حسن دکھاؤ جو ہمیشہ باقی رہے, کائنات کا ایک حسین دکھاؤ جو حسن ہمیشہ باقی رہے. تو اگر عشق حسن کی وجہ سے ہوا, یہاں حسن ڈھلا, یہاں عشق ڈھلا. اگر دوستی مال کی وجہ سے ہوئی, یہاں فقیر بنا, یہاں دوستی گئی. یہاں رابطہ عہدوں کی وجہ سے ہوا, یہاں عہدے گئے تو رابطہ گیا. لیکن اگر عشق کمال کی وجہ سے کرو گے تو 1400 سال گزر جائیں گے پر حسین کا عشق پرانا نہیں ہوگا. یہ کیسی محبت ہے جو کبھی بجھتی نہیں ہے. پر میں ہم نے حسین کی محبت کو, حرارت کو ہر مومن کے دل میں کیا رکھا ہے؟ زندہ رکھا ہے. اوے نراکی کا بہت پیارا جملہ فرماتے ہیں, دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں جس کی انتہا نجاست نہ ہو. پانی پیو انتہا نجاست, کھانا کھاؤ انتہا نجاست, نکاح کی لذت لو انتہا نجاست. فرمایا ہر لذت کی انتہا کیا ہے؟ نجاست ہے. کہ پھر ایسی لذتوں کے عاشق کیوں بنتے ہو جس کی انتہا نجاست ہے؟ ایسی لذت کے عاشق بنو جس کی ابتدا بھی نور ہو اور جس کی انتہا بھی نور ہو. عالم جس میں خدا نے ہمیں بھیجا, یہ سمجھنا ہے کہ اس عالم میں چیزیں استعمال کے لیے ہیں, عشق کے لیے نہیں. کہ خدا کہتا کبھی مال کبھی اولاد فتنہ بن جاتے ہیں. فتنہ کب بنتا ہے؟ جب کسی چیز کا بندہ عاشق ہو جاتا ہے. یہ پاکستان کے حالات ایسے کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کا ہر دوسرا سیاستدان عاشق ہے. کس چیز کا عاشق ہے؟ کرسی کا عاشق ہے, مقام کا عاشق ہے. یہاں پاور پالیٹکس ہے, یہاں جنگ اقتدار ہے. اس کرسی کی دوڑ میں ہر بندہ کہتا ہے طاقت کس کے پاس ہو؟ میرے پاس ہو. لیکن امام حسین نے کربلا میں کیا بتایا؟ کہ یزید تو طاقت کے پیچھے ہے. سیدہ زینب نے کیا کہا؟ جس تخت پہ بیٹھ کے ناز کر رہے ہو, فرمایا واللہ خدا کی قسم تو چاہے بھی تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. یزید ناز کر رہے ہو کہ تم نے جیت گئے اور ہم ہار گئے. حسین کو شہید کر کے اپنی جیت کے جشن منا رہے ہو. کب تک تخت تمہارے پاس رہے گا اور کتنے سال یہ حاکم رہا؟ فرمایا یزید ایک وقت آئے گا اسی شہر میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا, لیکن زینب کا نام لینے والا بہت زیادہ ہوگا. آج جا کے زندہ باد. एक वो जो सफर बगा कर रहे थे, दूसरा वो जो सफर फना। अब इस नतीजे पे इंसान कब पहुंचेगा? जब इंसान साहिब इबरत बनेगा। किसी मजलिस में मैंने इसकी तशरीह की कि वह तबिरो या उलिल अलबा, इबरत लो साहिबान लुब अलबा। लुब कहते हैं मगज को, भेजा कहते हैं। जो साहिब भेजा है उसकी निशानी वो क्या लेता है? इबरत लेता है। अब मगज से मुराद ये फिजिकल भेजा नहीं है। मैं मिसाल दूं, आप दुकान से 1 किलो अखरोट लेकर आए, खोपड़ी तो है लेकिन घर में आके अखरोट तोड़े अंदर मगज ना हो, वो अखरोट किस काम का? मूंगफली लेकर आए जनाब, 1 किलो मूंगफली लेकर आए, मूंगफली निकाली तो अंदर कोई है ही नहीं। आप दुकान के वापस जाओगे, जनाब मेरे पैसे वापस दो, बेमगज अखरोट मुझे नहीं चाहिए, बेमगज मूंगफली मुझे नहीं चाहिए। तो अल्लाह कहता है जब तू बेमगज मूंगफली नहीं ले रहा, अखरोट नहीं ले रहा, मैं बेमगज आदमी को भी नहीं खरीदता। करबला मैदान है साहिबान मगज का, साहिबान लुब का। अब जो साहिब लुब है उसकी निशानी क्या है? का निशानी यह है यह इबरत लेता है। अगर इबरत न दे तो इसका मतलब इसमें कोई मगज नहीं है। मौला फरमाते मोमिन दो मरतबा एक सौराख से कसा नहीं जाता कि मौलाना धोखा मिला, फिर मौलाना धोखा मिला, फिर मौलाना धोखा मिला, कि ये मोमिन ही नहीं है, इनको ये इबरत नहीं ले रहा। एक बार गलती की अपनी गलती से सीखो। ये कुरान के किस्से, ये तारीख, ये वाकई करबला किसके लिए है? इबरत के लिए है। ये इसलिए नहीं कि बच्चों को जमा करो और कहो मेरे लाल में बताता हूं कि करबला में क्या हुआ, हजरत मूसा के साथ क्या हुआ, हजरत ईसा के साथ क्या हुआ। ये किस्से नहीं है, ये कहानियां नहीं है। का इबरत लो कि कौम लूत पे अजाब क्यों नाजिल हुआ, वो चीज तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए। कौम इब्राहिम के ऊपर अजाब क्यों नाजिल हुआ, वो चीज तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए। फिरौन साहिब लानत क्यों बना, वो चीज तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए। आओ देखो करबला में हुर हुर क्यों बना, तो शिम्र शिम्र क्यों बना। आओ देखो एक नौ के नेजा पे सर है और कुरान की तिलावत कर रहा है, इसको खुदा ने इतनी इज्जत और आबरू दी है, किस वजह से दी है। और वो देखो जो जिल्लत और खारियों में जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं? असलन मफहूम में तवल्ला और तबर्रा यही है कि इन्नी सिल्मुन लिमान सालमकुम व हरमुन लिमान हारबकुम। जंग अहले बैत किसके साथ है, मोहब्बत अहले बैत किसके साथ है? फरमाइए जंग जंग अक्ल है और जंग जहल है। करबला में एक तरफ अक्ल कामिल खड़ा है, दूसरी तरफ जहालत कामिल खड़ी है। आज भी पूरी दुनिया में आप जंग देखेंगे कि यही जंग है। एक साहिबान जहालत है, एक साहिबान अक्ल है। साहिबान जहालत अपनी दुनिया की बका की जंग लड़ रहे हैं और साहिबान अक्ल अपनी आखिरत की बका की जंग लड़ रहे हैं। करबला इंसानियत का पैगाम दे रही थी कि इंसान जरा देखो तुम्हारी कीमत क्या है। कि एक वो था जिसने खुद को हुसैन की दरबार में बेचा, दूसरा वो था जिसने खुद को यजीद की दरबार में बेचा। अब सवाल है यजीद तुझे खरीदेगा भाई, कितने में खरीदेगा? और अगर हुसैन खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा? तो पहले इमाम हुसैन का अंदाजा लगा कि यूसुफ को एक तराजू में रखा गया, दूसरे में जेरो जेवर और सोना और चांदी रखे गए, लेकिन यूसुफ का पलड़ा बहुत भारी था। दुनिया का कोई जेवर नहीं था जो यूसुफ की बराबरी कर सके। और करबला में तो फख्र यूसुफ खड़ा हुआ है। किस चीज के एवज कोई हुसैन को खरीद सकता है? माल की ऑफर, दौलत की ऑफर। यहां तक रसूल खुदा को कहा ना, अरब की किसी भी हसीन औरत पे हाथ रखो मोहम्मद, हम देने के लिए तैयार हैं। जितना पैसा बोलो हम देने के लिए तैयार हैं। हर बंदा किसी न किसी मकाम पर बिक जाता है। रसूल ने कहा कि मामला ही खत्म कर देता हूं, एक हाथ में चांद रखो, दूसरे हाथ में सूरज रखो। फरमाया फिर भी मैं अपने रब को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि मोहम्मद साहिब अक्ल है। कहा तुम जितना भी दे रहे हो, इन सब का खालिक कौन है? खुदा है। तुम जितनी लज्जतें दोगे वो खालिक लज्जत है। इमाम हुसैन को पता है यजीद क्या दे सकता है, कुछ भी नहीं। तो लिहाजा हुसैन की निगाह दुनिया वालों की तरफ नहीं है, حسین کی نگاہ رب کی طرف ہے. سب کہہ رہے ہیں حسین مولا کیا آپ ہم سے راضی ہوئے، لیکن مولا حسین کہہ رہے ہیں اے خدا کیا تو حسین سے راضی ہوا کہ یا ایہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف پلٹ کے آ جا. تو میرے عزیز ہر بندے کی قیمت ہوتی ہے، سوال ہے کون کتنے میں خود کو بیچتا ہے. کہیں پہ حیا بکتا ہے، کہیں پہ غیرت بکتی ہے، کہیں پہ انسان اپنی عزت کو بیچتا ہے. لیکن کچھ ایسے ہیں جنہوں نے سر کٹا دیا لیکن تیار نہ ہوئے اپنے اصولوں پہ کمپرومائز. کربلا ہے اصولوں کی جنگ. فرمایا مومن مچھر کی طرح نہیں ہوتا، جہاں کی ہوا لگے وہیں پہ چلے جائے. مومن کا جبل الراسخ ایک مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے خرید نہیں سکتی. اور کتنا مضبوط ہے فلسفہ امام حسین کہ آج تشیع کا سر فخر سے بلند ہے. ہم تو کمزور ہیں لیکن میں ان بڑوں کی باتیں کر رہا ہوں کہ آج تشیع کا سر فخر سے بلند ہے کہ آج ہر حاکم بکا، کہ کوئی ڈالر میں بکا، کوئی ریال میں بکا، کوئی عہدوں میں بکا، لیکن آج اگر ظلم کے سامنے کسی نے سجدہ نہیں کیا وہ علی کا ماننے والا تھا. کہ میں نے کسی مجلس میں جملہ کہا، میں نے کہا کل کے یزیدوں کے مقابلے میں نہیں اگر کوئی کھڑا رہا تو وہ حسین ابن علی تھا. کہ میں نے کہا خندق کی جنگ میں آؤ ہیں سارے مسلمان، لیکن پتہ ہے یہ ظالم بڑا تگڑا ہے، عمر ابن عبد الوہاب بڑا تگڑا آدمی ہے، جو اس کے مقابلے میں جائے گا یہ اس کو ڈھیر کر دے گا. نبی نے کہا کون ہے جو اس کا منہ بند کرے؟ میں نے کہا تھے سارے مسلمان بیٹھے تھے، اسلحہ تھا، تلوار تھی، یہ نہیں کہ 10 مل کے چلے جاتے، 20 مل کے چلے جاتے، لیکن ہر بندہ ایک دوسرے کو کہہ رہا تھا بہت زیادہ بہادر ہے، اونٹنی کا بچہ اٹھا لیتا ہے، ایک دک میں پورا بکرا کھا جاتا ہے، لہذا ہم کیسے اس کے ساتھ لڑیں گے. تو اپنی کمزوری کا احساس تھا اور اس کی طاقت کا بڑا بھرم تھا ان کے سروں پر، لیکن جب یہ آواز دی کہ کون ہے جو اس کے منہ کو بند کرے گا، بیٹھے سارے تھے لیکن سب کی نگاہیں علی پر تھی، بیٹھے سارے تھے لیکن سب کی نگاہیں علی پر تھیں کہ علی کب جائے گا، سب کی نگاہیں تھی کہ علی کب جائے گا اور اس کل کفر کے منہ پہ کب تماچا مارے گا، بیٹھے سارے تھے، اسلام سارے لائے تھے، تلواریں سب کے پاس تھیں، ہتھیار سب کے پاس تھے، لیکن جرت کس کے اندر ہے؟ صرف علی ابن ابی طالب کے پاس ہے. پھر آؤ مدینے کے میدان میں، بیٹھے سارے اصحاب تھے لیکن جس نے یزید کو للکارا وہ کون ہے؟ وہ علی کا بیٹا تھا. یعنی اسی انتظار میں تھے کہ حسین کب یزید کے مقابلے میں جاتے ہیں. میں کہتا ہوں آج بھی کتنے مسلمان ہیں، ایک عرب سے زیادہ مسلمان ہے، لیکن سب اسی انتظار میں ہے کہ علی والے کب اسرائیل پہ اٹیک کرتے ہیں. تو کل کا مسلمان بھی انتظار میں تھا کہ کب حسین یزید کے مقابلے میں جاتا ہے، کب علی عمر بن عبد الوہاب کے مقابلے میں جاتے ہیں. آج کتنے مسلمان ملک ہیں، 50 سے 60 ملک ہیں، لیکن سارے کس انتظار میں ہیں کہ شیعہ کب مارے گا، حزب اللہ کب مارے گا، یمن کب مارے گا. یعنی جہاں جہاں سے اٹیک ہو رہا ہے کون سی فکر والے اٹیک کر رہے ہیں؟ یہ فکر حسین والے ہیں. وہ چاہے یمن والا ہو، چار امامی ہو، لیکن حسین کو تو مانتا ہے. وہ چاہے لبنان والا ہو، حسین کو مانتا ہے. وہ چاہے عراق والا ہو، حسین کو مانتا ہے. وہ چاہے ایران والا ہو، حسین کو مانتا ہے. تو دنیا بھی آج سمجھ گئی ہے کہ ہمیں کسی اور اسلام سے خطرہ نہیں، اگر کسی اسلام سے ہمیں خطرہ ہے تو وہ حسین والا اسلام ہے جو نسلوں کو فکر بہادری دیتا ہے، جو نسلوں کو بقا کی محبت کا درس دیتا ہے کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. تو یہ بتاتا ہے کہ دنیا مقام فنا ہے اور آخرت مقام بقا ہے. کہ موت علی والے کے لیے موت نہیں بلکہ رب کی ملاقات کا پیغام ہے. یہ جملہ آج کا نہیں, جناب نوفل جب کربلا میں لشکر یزید کے مقابلے میں جاتے ہیں تو رجز پڑھتے ہیں, فرماتے ہیں انا علی نیاتنا و بصائرنا, اے لشکر یزید ہم نیتیں رکھ کے آئے ہیں اور ہم صاحب بصیرت ہیں, ہمیں پتا ہے کہ جنگ حق کیا ہے اور جنگ باطل کیا ہے, ہم عزم اور جزم کر کے آئے ہیں کہ ہم نے یزیدیت کو ختم کرنا ہے. اور کہا تو ہمیں کیا ڈراتا ہے موت سے, ہم موت اور مرنے سے کبھی اکراہ نہیں کرتے, ہمیں پتا ہے کہ موت رب کی ملاقات کا پیغام کا نام ہے. ارے کیا تم محبوب کی ملاقات سے ہمیں ڈراتے ہو؟ تبھی مولا علی والوں کو کہہ کر گئے کہ کبھی موت سے خوف زدہ نہ ہونا, کیونکہ موت علی کی ملاقات کا پیغام ہے. اب وہ کیسا محبوب ہوگا جو محبوب کی ملاقات سے گھبرا جائے؟ تو یہ جو نسلوں کے اندر ایک جذبہ شہادت یا ایک جذبہ بصیرت ان کے وجود میں موجود ہے کہ کونو للظالم خصما بل المظلوم عونا, کہ ظالم کے لیے ہمیشہ دل میں نفرت رکھنا اور مظلوم کے لیے محبت رکھنا. تو مجلس حسین اور عزاء حسین ہمیں صحیح محبتوں کی سمت میں لے جاتی ہے. لیکن آپ ٹی وی دیکھو گے, آپ کے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہوگا, یا کوئی خاتون کسی ڈرامے کو دیکھے گی, یا کوئی جوان کئی کئی گھنٹے فیس بک یا انسٹاگرام یا ٹک ٹاک پہ بیٹھے گا. یہ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ محبتیں دل میں آتی ہیں. دیکھو آپ جب تک دیکھو گے نہیں محبت نہیں ہوگی. خواتین کو زین و زیور کا شوق, لہذا وہ ایسی ویب سائٹ پہ چلی جائیں گی جہاں کپڑے ہوں گے, جہاں پہننے والی چیزیں ہوں گی, تو دیکھیں گی تو کیا پیدا ہوگا؟ محبت پیدا ہوگا. اور جیب کس کی خالی ہوگی؟ میاں کی خالی ہو جائے گی. مردوں کا کئی اور چیزوں کا شوق ہے, جو بندہ دیکھے گا اس سے کیا پیدا ہوگا؟ محبت پیدا ہوگی. پیٹو آدمی کھانا دیکھے گا, کھانے کی محبت بنے گی کہ آج فلاں ریسٹورنٹ میں جانا ہے, آج فلاں جگہ گھومنے جانا ہے, تو آپ دیکھتے ہو تو اس سے کیا پیدا ہوتی ہے؟ محبت. اور جب محبت پیدا ہوتی ہے تو کھچاؤ پیدا ہوتا ہے, پھر اس چیز کی طرف دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہو. مجلس حسین کس چیز کی محبت کو پیدا کرتی ہے؟ ذکر علی کون سی محبت دل میں اتار رہا ہے؟ ذکر حسین کون سی محبت دل میں اتار رہا ہے؟ مجلس حسین پاک محبتوں کا نزول ہے. اور جب دنیا کے میدان میں جاتے ہو تو دنیاوی محبتیں آتی ہیں. اب صرف میں نے یہ چیز اپنی نسلوں کو, اپنی بیٹیوں کو, بیٹوں کو سمجھانی ہے کہ میرے لال ہم محبت سے منع نہیں کرتے, محبت کر, لیکن ہاں عاقلانہ محبت کرنا. کل بولو کہ بابا مجھے فلاں سے محبت ہو گئی, اب پوچھوں گا کہ محبت عقل کے دائرے میں ہے یا شہوت کے دائرے میں, محبت کس چیز کے اندر ہے. اگر اہل بیت والے ہو تو محبت عاقلانہ ہونی چاہیے, اور عقل کے اوپر علم وحی ہے. عقل کو جو ڈائریکشن ملتی ہے وہ وحی کے ذریعے سے ملتی ہے, کیونکہ کئی جگہوں پہ انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو لہذا صحیح اور غلط کون بتائے گا؟ وحی بتائے گی. وحی یا قرآن سے ہے یا زبان نبی سے یا کلام علی سے, ان کی تربیت کی نگاہ میں ہماری محبتیں ہونی چاہیے. اب کوئی بندہ بولے مولانا اس لاؤڈ سے مجھے بڑا عشق ہو گیا. بھائی لاؤڈ کو عشق کرنے والی چیز ہے, اس کو یوز کر, استعمال کر, یہ صرف وائس کو پہنچانے کا ذریعہ ہے. اس حد تک, ضرورت کی حد تک اسے بندہ کیا کرے, استعمال کرے. دیکھیے کئی لوگ جسمانی اعتبار سے بالغ ہو جاتے ہیں, عقلانی اعتبار سے بالغ نہیں ہوتے. جیسے محبتیں الگ الگ, علم بڑھتا ہے تو محبت بدلتی ہے, علم بڑھتا ہے تو معرفت آتی ہے. 7 سال کا بچہ, اسے آئس کریم اچھی لگتی ہے. اب سوال ہے کہ اگر 7 سال کے بچے سے کہو گے کہ بیٹا شادی کرنی ہے یا آئس کریم چاہیے, سوال کر کے دیکھیے تو کیا بولے گا؟ آئس کریم چاہیے. اور 20 سال کے جوان سے کہو کہ میرے لال شادی کرواؤں یا آئس کریم دلواؤں, تو بولے گا بابا مذاق کیوں کر رہے ہیں, نہیں کرانی تو آئس کریم ہی دلا دیں. لیکن ایسے سوال نہ کریں. اب سوال ہے بچے کو آئس کریم چاہیے, جواں کو گاڑی چاہیے, یا اسے شادی چاہیے, یا اسے گھر چاہیے, یا اچھی نوکری چاہیے. ہر بندے کی محبت اپنی ایج کے حساب سے الگ ہو گئی. تو سوال ایج نے ایسا کیا کیا کس کی محبت بدل گئی؟ ایج کا کمال نہیں ہے، شعور کا کمال ہے، علم کا کمال ہے. جیسے جیسے شعور بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے محبت بدلتی جاتی ہے. تو پتہ چلا شعوری اعتبار سے ابن سعد بہت نیچے تھا اور بہت اوپر تھا. یہ شعور تھا جس نے حر کو عاشق حسین بنایا. کہ اسے پتا تھا انجام آپ سب نے دیکھ لیا نا کہ امام حسین نے فرمایا اگر رائے کی حکومت کے لیے مجھے قتل کرے تو فرمایا حکومت تو دور، تمہیں رائے کی حکومت اور رائے کی زمین کے گندم کا دانا بھی نصیب نہیں ہوگا. اب انسان کو پتا ہو تم ایک حکومت کے لیے قاتل حسین بن رہے ہو. وہ حسین جو سیدہ شباب اہل جنت ہے. تو یہ عقل اگر آپ کی نسلوں کے اندر آ گئی، دو چیزیں سلیکشن اور ریلیشن، کہ میں نے کس چیز کو سلیکٹ کرنا ہے، دین کس چیز کے ساتھ ریلیشن بنانا ہے، ان دو چیزوں کی وجہ سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. شادی کی غلط سلیکشن کی، جاب کے لیے غلط سلیکشن کی، سواری کے لیے غلط سلیکشن کی، کس محلے میں گھر لینا ہے غلط سلیکشن کی، کس بندے کو دوست بنانا ہے غلط سلیکشن کی. پھر سلیکشن کرنے کے بعد نیکسٹ مرحلہ ریلیشن کا ہوتا ہے. اب سلیکشن غلط تو ریلیشن میں پرابلمز آ جاتے ہیں. فرمایا اگر یہ دو چیزیں انسان عقل کے ذریعے سے چنے تو یہ زندگی میں حر بن سکتا ہے، سلمان فارسی بن سکتا ہے. سلمان سلمان کیوں بنا؟ کیونکہ سلمان نے کبھی علی کو نہیں چھوڑا. مولا فرماتے ہیں علی کو سلمان کچھ چیزوں کی وجہ سے پسند ہے. مولا کون سی چیز؟ فرمایا پہلی چیز، سلمان فقیروں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہے. یعنی اس کے پیچھے نہیں ہوتا کسی امیر کے ساتھ بیٹھوں، کیونکہ جب آپ کسی امیر کے ساتھ بیٹھتے ہو تو کہیں نہ کہیں لالچ کا عنصر ہوتا ہے. مالدار پارٹی ہے، پیسے والا آدمی ہے، ایم پی ہے، ایم این اے ہے، مشہور ہے، تو لالچ کا عنصر آ گیا نا. کہ سلمان فقیر کے ساتھ بیٹھتا ہے کیونکہ فقیر میں کوئی لالچ نہیں ہوتی، صرف اللہ کی خاطر اس فقیر کے ساتھ بیٹھ رہا ہے. پر میں دوسری چیز سلمان کی پسند ہے، سلمان علماء کی محفل میں بیٹھنا پسند کرتا ہے. اب عالم سے مطلب صرف پگڑی والا عالم نہیں، وہ بندہ جو صاحب شعور ہے، نالجبل پرسن ہے. کہتا ہے ایک گھنٹہ اس کی محفل میں بیٹھوں جس سے مجھے کیا ملے؟ فائدہ ملے. ایسی محفل میں نہ بیٹھو صبح سے شام تک جن میں غیبتیں کی جا رہی ہوں، لوگوں کی برائیاں کی جا رہی ہوں. فرمانی ایسی محفل میں بیٹھتا ہے جہاں علم ہوتا ہے. کا تیسری صفت جو مجھے سلمان کی سب سے زیادہ پسند ہے، مولا وہ کون سی صفت ہے؟ کہ جب بھی سلمان کا من کچھ کرنے کو کرتا ہے، اندر سے کوئی خواہش آتی ہے کہ سلمان یہ کرو، فرمایا اپنی خواہش کو پورا کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ علی کی خواہش کیا ہے. اپنی مرضی پر علی کی مرضی کو ترجیح دیتا ہے، تب مجھے سلمان علی کو پسند ہے. تو عزیزو مجلس کا مطلب، کربلا کا مطلب، کہ اپنی خواہشوں میں حسین کی خواہشوں کو ترجیح دو، اپنے محبوب کے لیے اپنے وجود کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کہ جب وہ آواز دیں حل میں ناصرن ینصرنا، اے کوئی میری مدد کرنے والا. اب جب یہ مدد کے لیے نکلے تو راضی ہو، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. کہتے ہیں حضرت عباس جب نہر پر گئے تو ظاہر جب پانی کو چلو میں بھرا، آپ روزہ رکھتے ہو، آپ کو پتا ہے کہ روزے میں کھانا کھانا حرام ہے، آپ کو علم ہے، لیکن نفس بولتے ہیں اس بدن کو، نفس کی اپنی خواہشیں ہوتی ہیں، کبھی کہے گا کھانا، کبھی کہے گا پانی، کبھی اور لذتوں کی ڈیمانڈ کرے گا، کیونکہ اس بدن کی نیڈ ہے، بدن اپنی نیڈ بتاتا ہے. کہتے ہیں حضرت عباس نے جیسے پانی بھرا تو نفس نے کہا کہ پانی پلاؤ. پھر غازی عباس نے شعر پڑھا کہ یا نفس ہونی، اے نفس تجھے پانی چاہیے، جب کہ مجھے پانی میں حسین کا پیاسا چہرہ نظر آتا ہے. کہا کیسے پانی پیوں جبکہ میرے مولا حسین پیاسے ہیں. محبت میں اپنی خواہشوں کو فنا کرنا، اسے کہتے ہیں عباس. کہتے ہیں جب واپس پلٹے، غازی عباس کے شعر پڑھا کریں، بہت پیارے شعر ہیں، رجس پڑھا کریں حضرت عباس کی. کہتے ہیں جب واپس پلٹے تو دشمن نے تیروں کی برسات کر دی، اور کہتے ہیں پوری کوشش تھی کہ درختوں کے بیچ سے ہوتے ہوتے میں خیموں تک پہنچوں. کہتے ہیں کئی وار ہوئے حضرت عباس زخمی ہوئے اور ایک بازو جب کٹا تو کہا واللہ لو قطعتم یمینی، کہا خدا کی قسم ہے اگر میرے دوسرا بازو بھی کاٹ دو لوحامی ان دینی، میں کبھی بھی اپنے دین کی حمایت سے ہاتھ نہیں ہٹاؤں گا. علماء پریشان ہیں کہ حضرت عباس سے دشمن کون سی ایسی ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ عباس اپنے دین کو چھوڑ دو، یا کون سا خیمے تک جاتے جاتے کوئی دین کا مسئلہ تھا، یا کون سا غازی عباس کے ہاتھوں میں دین تھا کہ کہہ رہے ہیں اگر میرے بازو بھی کاٹ دو گے میں دین نہیں چھوڑوں گا. کا سمجھ نہیں آئی، یہاں نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکات کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں، لیکن غازی کہہ رہے ہیں خدا کی قسم دونوں بازو کو کاٹو میں اپنے دین کو نہیں چھوڑوں. تو کہتے ہیں دیکھا، دیکھنا پڑے گا عباس کے ہاتھوں میں کیا تھا. پتا چلا ہاتھ میں مشک تھی. اب کہہ رہے سمجھ نہیں آتی مشک دین کیسے بنی. یعنی آج میں ایک گلاس کو دین بولوں، لاؤڈ کو دین بولوں، حضرت عباس کہہ رہے ہیں یہ مشق میرے لیے دین ہے، میرے دونوں بازوؤں کو بھی کاٹو میں اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا. کہا مشق دین کیسے بنی؟ کہا نہیں یہ چمڑے کی مشق دین نہیں. لیکن عباس دین کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا کیوں کہ حسین نے کہا تھا پانی لاؤ. حکم امام دین ہے. اگر آج امام زمان آئے نا کہیں مومن وہاں سے وہ شاپر پڑا ہے اٹھا کے لاؤ، یہ دین ہے. یعنی یہاں سے اٹھ کے جانا اور وہ چیز لانا، یہ کیا ہے؟ دین ہے. کہ اس اطاعت کا نام ہے عباس، اور اسی اطاعت کی وجہ سے آج کربلا جاتے ہو تو دور سے ایسے لگتا ہے دونوں روزے کسی امام کے روزے. امام حسن نے صلح کی، کچھ افراد امام حسین کے پاس ہیں، کہا آپ کے بھائی نے صلح کی، آپ تلوار اٹھائیے ہم آپ کے پیچھے ہیں، امیر شام کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیے. امام حسین نے فرمایا حسن جس طرح تیرا امام ہے اسی طرح حسین کا امام، اسی اطاعت کا نام دین ہے. کیا اطاعت کی اصحاب حسین نے کربلا، کہ فرمایا بہن زینب خدا نے جیسے صحابی مجھے دیے میرے بابا کو بھی نہیں، تا قیامت دنیا یاد رکھ رہی اصحاب ابا عبداللہ حسین. اور فرمایا مجلس میں آنے والے کا اجر یہ ہے اگر یہ کربلا سے عبرت لے تو کہا تجھے شہداء کربلا کے ساتھ اٹھایا جائے. یا لیتنا کنا معکم فافوز معکم فوزا عظیما. اگر خلوص دل سے یہ نیت ہے مولا کاش میں کربلا میں ہوتا، اور اگر خلوص سے کہہ رہا ہے تو یہ مت سمجھنا تو کربلا میں نہیں، تو گویا کربلا میں تھا اور تجھے وہ اجر قیامت کے دن خدا عطا کرے گا. تبھی میرے چوتھے امام فرماتے خلوص دل سے میرے بابا حسین کو سلام کیا جائے. مولا اتنی کثرت سے سلام کا کیوں بولا گیا؟ فرمایا کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا، کوئی آیا میرے بابا کو سلام دے. میں نہیں سمجھا کہ کہتے تھے یہ باغی ہے اسے سلام نہ کرو. جب کوئی شیعہ سلام کرتا ہے تو میرے بابا کے کلیجے کو ٹھنڈ رکھنا. اور کہا اس طرح سلام کرے اور سلام کرنے کے بعد اگر نہ چاہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آئے، فرمایا مت سمجھنا یہ تیرا آنسو ہے، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب. اور ہر سلام کے بدلے میں خدا تجھے ثواب دے حسین عطا کرے. دلوں کو کربلا کی طرف رواں کریں، آج ایسے سلام کریں جیسے زینب نے اپنے بھائی کو سلام دیا، جیسے حسن نے قاسم کے خط میں حسین کو سلام کیا کہ بھیا حسین اگر کربلا میں ہوتا اپنی جان کو تجھ پہ قربان کرتا. السلام علی حسین.
बाबा ذرا آنکھیں کھولا ذرا میرے زخمی رخسار دیکھا بابا تیری سکینہ کا رخسار چھوٹا تھا لیکن شبر کا ہاتھ بڑا تھا لیکن ایک اور امام ہے جو جب تک زندہ تھا ایک زخمی رخسار کی وجہ سے روتا رہا. سنو گے یہ امام کون ہے؟ نام ہے حسن. اللہ بچپن میں کسی کو یتیم اللہ بچپن میں کسی کو ماں کا جنازہ نہ دکھایا. ایک ذاکر کے سامنے آئے فرمایا ذاکر تو میرے شیعوں کو میرے اصلی مصائب کیوں نہیں سناتا؟ کہنے لگا مولا میں آپ کے سب مسائل پڑھتا ہوں. کیا پڑھتے ہو ذاکر؟ کہ مولا میں سناتا ہوں حسن وہ پہلا امام ہے جسے دو مرتبہ کفن دیا گیا. جب جنازہ گھر میں آیا زینب رو کے کہنے لگے حسن میں نے تو سفید کفن پہنایا تھا یہ کفن خون سے رنگے کس نے کیا؟ مولا میں سناتا ہوں بہن نے ہاتھوں سے تیر نکالا. مولا میں شیعوں کو بتاتا ہوں وہ زہر دیا گیا پوری بستی والوں کو دیا جاتا تو سارے لوگ مر جاتے. حسن روزے کی حالت میں تھا لعینہ نے افطار کے پانی میں زہر ملایا جگر کے ٹکڑے نکل نکل کے باہر آئے. ذاکر یہ سارے میرے مسائل پر لیکن میری اصل مصیبت تو سنا جس کے لیے حسن پوری زندگی روتے رہے. کم والا اصل مصیبت کیا ہے؟ اب سنیے امام حسن کی زبان سے فرمایا ذاکر میری اصل مصیبت مدینے کی گلی میں کسی نے میری اماں کے چہرے پہ وہ تماچا مارا. میں فریاد کرتا رہا کوئی آئے میری اماں کو بچا لے. میری اماں کو بچا لے. آخری جملہ زحمت کو تمام کرو. زندگی گزر گئے جب بھی مسجد جاتے تھے لمبا لمبا راستہ لگتے تھے صحابی نے کہا مولا اس گلی سے کیوں نہیں چلتے؟ کہنے لگے زندگی گزر گئے मैं इस गली में गया, मोला क्यों ले जाते, कहा इस गली में उसका घर है जिसने मेरी अम्मा पे आग भरा दरवाजा गिराया। मोला हसन ये मजमा तुझ पे दरबार, माँ के जालिम को नहीं देखा, मोला थोड़ी देर के लिए करबला ये चार साला बच्ची देख रही है, जालिम हुसैन को छड़ी मार रहा।